Bismillahir Rahmanir Rahim, 65 Thorncliffe Park, Musalla, Toronto, Canada. Friday after Isha Salah, 22nd of June 2012. Tafsir from Surah Baqarah. Ahkam could be changed by asking questions. Tawbah makes the heart soft. The Bayan and the Zikr is led by Hazrat Maulana Muhammad Bodhaniya Shahib Damat Barakatuhu.
A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم کرتے ہیں تمہیں یہ کہ ذبح کرو تم ایک بچھڑا. قالوا اتتخذنا ہزوا, کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے, ٹھٹھا کرتا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ کی پناہ یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلین میں سے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. پوچھا ان لوگوں نے کہ پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کیسی ہو وہ گائے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرتن, وہ ایک ایسی گائے ہو, لا فاردن ولا بکر, نہ بن بیاہی ہو نہ فارد, کے معنی ہے یوں سمجھیے کہ نہ باکرہ ہو نہ بیاہی ہو, کہنے کا من چاہیے. عوانم بین ذالک, بین ہو, درمیانی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے اس کا کلر, لون کلر کو کہتے ہیں. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفرا, وہ ایک ایسی گائے ہو جو زردی مائل پر ہو, یعنی پیلے کلر کی ہو. فاقع لونہا تسر الناظرین, اس کا جو کلر ہو وہ لوگوں کی نظروں کو کھینچنے والا ہو, جس کو کہتے ہیں نا بھائی اٹریکٹیو, کسی چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فاقع. تسر الناظرین, دیکھنے والے کی نگاہ کو بالکل مست کر دے, خوش کر دے, یعنی اس کا کلر بیٹھ جائے دل کے اندر. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, پوچھا بنی اسرائیل نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ یبین لنا, کہ اس کی تفصیل بیان کرے. ان البقرۃ تشابہ علینا, اس لیے کہ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی, ہم اس کو ڈھونڈنے میں کچھ ایسے ہو گئے کہ کنفیوز ہو گئے, اور ہمیں امید ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم پا لیں گے اس گائے کو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, اب تعالی جل شانہ کے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، اس کو کھیت میں نہ جوتی گئی ہو، لا تسقی الحرث، نہ اس کو کھیت کے اندر پانی پلانے کے کام میں لیا گیا ہو، مسلمت اللاشیت فیہا، بالکل بے عیب ہو، مسلمت کے معنی بے عیب، لاشیت فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو، قال الان جیت بالحق، اس وقت جا کر یہ کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تو لایا ہے صحیح بات، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کرو، ذبح کیا انہوں نے، وما كادوا يفعلون، اور وہ کر گزرے۔ یہ کچھ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، واقعہ یہ ہوا بنی مشکا شریف کے اندر روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا، اور قتل اس طرح سے ہوا کہ ایک آدمی نے اپنا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ بھیجا، کسی کی لڑکی کے لیے بھیجا، اس آدمی نے اس کا پیغام ٹھکرا دیا، تو اس نے اٹھا کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ آدمی کہاں چلا گیا، کیا ہوا، واللہ اعلم۔ اب یہ لوگ قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس موقع پر یہ تمام کے تمام جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں ایک آدمی کا قتل ہوا ہے اور اس کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس قاتل کا پتہ بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ایک گائے لیں اور اس گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو مقتول ہے اس کے بدن کو لگائیں تو وہ آدمی زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بس حکم یہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل صرف اتنے پر عمل کر لیتا تو مقتول کا پتہ چل، قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے کیا کہا، بجائے اس کے کہ اس پر عمل کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کرتے گئے، اور جتنے سوال کرتے گئے اتنی کنڈیشنیں ان پر بڑھتی گئی، جتنے سوال کرتے گئے ان پر اتنی شرطیں ان پر بڑھتی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو حضرت تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہ بالکل نہ بالکل نہ بڑی ہو نہ بالکل جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر اس میں اس کا کلر کیسا ہو، تو پھر کلر پر پابندی آ گئی کہ بھئی ایسا کلر ہو جو زردی مائل ہو، اور ایسی زردی ہو کہ اگر کوئی آدمی اس کو دیکھ لے تو اس کی نگاہ کو بھا جائے، ایسی گائے ہو۔ پھر سوال کیا کہ اس میں بھی کیسی ہو، اس لیے کہ ہم تو کنفیوز ہو گئے کہ مل تو رہی ہے ایسی لیکن کھیت میں جوتی ہوئی ہے، یا اس نے کچھ کام کیا ہے۔ تو اب قید اور بڑھ گئی، اور وہ قید یہ آ گئی کہ نہ اس کو کسی پانی کے کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، نہ کسی کھیت کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہو فارمنگ کے لیے، ایسی لاؤ اور ایسی لا کر کاٹو۔ تب جا کر ان کے دل کو اطمینان ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر حج کی تلقین فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، یا ایہا الناس حجو، اے لوگو حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور عام طور پر جو سوال کرنے والے صحابی ہوتے تھے وہ عربی ہوتے تھے، گاؤں کے رہنے والے۔ خود حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ ایسے لوگ آئے اور حضور کو سوال پوچھے، تاکہ ان کے پوچھنے کی وجہ سے ہمیں دین معلوم ہو. خیر یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ فرمایا افی کل عام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور چپ ہو گئے, حضور چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی, آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس, اے لوگو حج کرو. وہی صحابی پھر کھڑے ہو گئے اور پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ حضور پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو صبح حج کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر وہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ فرمایا فی کل عام یا رسول اللہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور آپ پر یہ وحی کہ یہ الفاظ نازل ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدی لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے, سورت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے. یہاں ایمان والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ اے ایمان والوں, لا تسألوا عن اشیاء, ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ تمہارے پوچھنے کی وجہ سے اس حکم کو بدل دیا جائے, اور خصوصاً وحی کے نازل ہونے کے وقت. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا, خصوصاً وحی کے نازل ہونے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر کہ میرے صحابہ, اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ فی کل عام, تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا. حضور کتنے رحیم بن کر آئے ہمارے لیے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تم تو کر لو گے لیکن تمہارے بعد والی امت کے لیے ایک مشقت ہو جائے گی. جہاں امت کا یہ حال ہے کہ امت کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جانے کے بعد بھی وہ حج کی طرح حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ جہاں جس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے آنے جانے کا خرچ ہے, آپ پر جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کا حق پورا کرنے کے لیے رقم موجود ہے, اور آپ اس کے علاوہ جتنی رقم ہے اس میں جا کر آ سکتے ہیں, تو آپ پر حج فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے. تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, دیکھو بنی اسرائیل سوال پر سوال پوچھتے گئے لیکن کیا ہوا, قیدیں بڑھتی گئی. ہمارے یہاں بھی لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ مختلف علماء سے سوال پوچھتے رہتے اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ چلو ان سے کام نہیں بنا تو کسی اور سے بنا لیں گے, وہاں سے نہیں بنا تو کسی تیسرے سے بنا لیں گے. ہم کیوں پوچھتے ہیں مختلف علماء سے؟ ہم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. جو بات صاف ہے اس بات کو صاف صاف پوچھ لو. اور دوسری بات یہ, بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی دوسرے آدمی کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بھائی میری طرف سے یہ مسئلہ پوچھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بھی ہم حدیث سے ہمیں روایتیں ملتی ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک ایسے آدمی تھے جن کو پیشاب کے بعد مدی کے کچھ قطرے نکلتے تھے, مدی کے, اور مدی پر غسل فرض نہیں ہے, یاد رکھو, وضو ہے, صرف وضو ہے. بخاری کے الفاظ ہیں اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ الفاظ ہے, کنت رجلا مذان, مجھے مدی کے بہت قطرے نکلتے تھے. تو حضور, اور یہ حدیث لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, کہ دین کے مسئلے کو پوچھنے کے اندر شرم محسوس کرنا. اب یہ مسئلہ ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سیدھے پوچھ نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اپنا وکیل بنایا ایک صحابی کو اور کہا میری طرف سے حضور کو یہ پوچھ لیں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کو مزی کے قطرے کافی آتے ہیں, کیا اس میں غسل ہے یا وضو ہے؟ انہوں نے پوچھ لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے مسئلہ یہ بتا دیا کہ بھئی مزی میں وضو ہے, اس میں غسل نہیں ہے, یہ آپ نے فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی کسی نے آپ کو وکیل بنایا. ہم مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم مسئلہ پوچھ کر دوسروں کو ذلیل کریں گے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تمہیں پتا ہے کہ بھئی جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, تو اس کو ایک اچھے انداز میں بتاؤ. مومن مومن کا آئینہ ہے, اس کو بتاؤ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے, مانے ٹھیک ہے نہ مانے اس کو اللہ پر چھوڑ دو. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. بھئی یہ جو ہم لوگ تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرنے کے بعد جو اخیر میں یہ جملہ کہتے ہیں, یہ تو رواجی طور بن گیا, رواج بن گیا, لیکن در حقیقت مقصد اس کا یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں ہم پر پہنچانی تھی ہم نے آپ کو پہنچا دی, عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ہے. دعا کریں حق تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی کو صحیح معنی میں دین پر چلنے والا بنائے. تو سوال پوچھنا, حدیث میں یہ فرمایا سوال و نصف العلم, سوال جو ہے یہ آدھا علم ہے, اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی. اس لیے جو آدمی سوال زیادہ پوچھتے گا اس کا پوچھے گا اس کا علم کا نالج بڑھے گا, لیکن سوال ایسے ہوں کہ وہ اس غرض سے پوچھے جائیں کہ بھائی اس پر ہم عمل کریں گے پوچھ کر, یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے لیے پوچھنا یا پھر اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا, یہ غلط چیز, یہ غلط طریقہ ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے سوال پر سوال کرتے گئے, نتیجہ یہ نکلا کہ اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک گائے کا چمڑا بھر کر سونے کی قیمت ادا کرنی پڑی. ملی صحیح گائے ایک غریب لڑکے کے پاس, یتیم لڑکے کے پاس, خیر اللہ کی حکمت تھی, اس کو مالدار بنانا تھا, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی. یہ ڈھونڈتے گئے, ایک وصف پاتے ہیں تو دوسرا نہیں پاتے ہیں, دوسرا پاتے ہیں تو تیسرا نہیں پاتے ہیں, ڈھونڈتے کہیں پہنچے تو ایک غریب لڑکا یتیم لڑکا تھا اس کے پاس وہ گائے ملا, ہی کہا یہی ہے برابر, اس کو لے لیا, کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے دیکھا کہ یہ بھی مانگنے والے ہیں برابر, ان کو چاہیے, غرض ہے ان کو, کہا یہ جو گائے ہے اس کا چمڑا بھر کر مجھے سونا چاہیے تو دیں گے ورنہ نہیں, تو ان کو تو چاہیے اس لیے کہ اس کے علاوہ ملتی نہیں تھی, یہ لے کر گئے اور ان کا کام بنائے. تو شریعت کے مسائل کے اندر آدمی پوچھے مسائل کو, لیکن مسائل پر مسائل پوچھنا اپنی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے, حدیث میں یہ فرمایا خصوصاً ان لوگوں کے لیے, حضرت معاذ ابن جبل جا رہے ہیں یمن کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں ان کو فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اے معاذ بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبری دو, لوگوں کو دین سے نفرت مت دلاؤ, یسرو ولا تعسرو, لوگوں کے لیے دین میں آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرو, کیونکہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں نئے نئے لوگ آئیں گے اسلام کی طرف. ہمارے بات ساتھی کسی آدمی کو لے کر آتے ہیں اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے, تو پہلے ہی دن وہ ان کو ساری چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی ابھی ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاؤ, ابھی نماز کا وقت ہے کہ نماز بتاؤ, پھر تھوڑے دنوں میں جب یہ جم جائیں گے تو پھر دوسری چیز بتاؤ, تاکہ ان کے لیے آسان کرنا, عمل کرنا آسان ہو جائے. اب ایک ہی دن ساری چیز بتا دو گے تو وہ تو بھاگ جائے گا, وہ تو دین چھوڑ کر چلا جائے گا. اتنا مشکل دن ہمارے سامنے آ گیا, اور وہ تو ہم تو بھائی ہے نا بھائی, ہمیں تو ورثے میں ملا ہے, اور وہ تو سب کچھ قربان کر کے آیا ہے. اس تو وہ تو اپنے خاندان کو قربان کر کے آیا ہے, دوسری ساری چیزوں کو قربان کر کے آیا ہے اسلام کے اندر. اس لیے اس کا لحاظ رکھو, اور لحاظ رکھنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل کرو. اس کو صرف پہلے فرائض پر رکھو, پھر آہستہ آہستہ اس کے سامنے نوافل اور سنن پیش کرو تاکہ اس کی زندگی آسان ہو. بہرحال حق تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ بات ان کو کہی گئی کہ بھئی ایسی گائے ہو اور ایسی گائے تم نے لانا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے ذبح کی, اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگایا, اسی وہ زندہ ہو گیا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میرا قاتل فلاں آدمی. اسی کو آگے فرماتے ہیں, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہاں حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے ایک اور عقیدہ بھی بیان فرما دیا کہ دیکھو ایک آدمی تمہارے سامنے مرا ہوا تھا, لیکن یہ حق تعالی کی ذات ہے کہ تمہیں یہ راستہ دکھلایا, اور راستے کی وجہ سے وہ آدمی پھر زندہ ہو گیا. حق تعالی زندہ کر سکتے ہیں مردوں کو. کذالک یحیی اللہ الموتا و یریکم آیاتی, حق تعالی جل شانہ اپنی آیتیں اپنی نشانی بتاتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو. پھر آگے فرماتے ہیں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. کیسے سخت ہو گئے؟ کل حجارہ, جیسے پتھر کی طرح. حجارہ تو عربی میں پتھر کو کہتے ہیں. او اشد قسوہ, یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت. جب انسان بڑا سخت دل ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا بھائی اس کا دل بڑا پتھر دل ہے, اس کا دل بڑا پتھر دل ہے, یعنی اس کا دل مومن ہی ہوتا ہے, اس کا دل پگھلتا ہی نہیں. آگے حق تعالی جل شانہ پتھروں کے کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان سے فوارے نکلتے ہیں, ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تفجر یتفجروں کے معنی کسی چیز سے کسی چیز کا پھوٹ نکلنا, پانی کا نکلنا پتھروں سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر والا جو پتھر جس کو ذکر کیا گیا کہ اس سے تو فوارہ جاری ہوتا ہے, لیکن یہ جب پھٹتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے, لیکن یہ پتھر کچھ تھوڑے سخت ہوتے ہیں لیکن پانی اس سے بھی نکلتا ہے. اور تیسرا یہ فرمایا, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں سے گرتے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گرے ہیں, لیکن در حقیقت یہ ہیبت اور خوف الہی اور خشیت الہی سے گرے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالی تمہارے ان اعمال سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ بھائی اگر ہمارے دل سخت ہیں تو اس کو نرم کرنا ہے, اور نرم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ کرو. اپنی پچھلی زندگی پر جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اس کو سوچ کر اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ, اور پیش ہو جانے کے بعد توبہ کرو, دل نرم ہو جائے گا. اور جب دل کی کھیتی نرم ہوگی تو اب جو اعمال کرو گے اس میں مزہ آئے گا. ایک زمین ہے سخت ہے, اس میں آپ بیج ڈالو گے تو اس سے غلہ نہیں اگے گا. اس زمین کو کسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس زمین کو کرے دے گا, اس کی صاف صفائی کرے گا, اور اس کے بعد بیج ڈالے گا, کھاد ڈالے گا, بیج ڈالے گا, اور پھر جب پانی پڑے گا تو پھر اب یہ جو دانہ ہے اس سے غلہ نکلے گا. ہمارے دل بھی گناہ کرتے کرتے سخت ہو گئے. قرآن کریم میں یہ فرمایا, بلکہ حدیث میں یہ فرمایا پہلے, کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے
ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو دھلتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو ویسا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگالود ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو آپ چھوڑ دیں کسی جگہ میں تو ہوا لگے گی، پانی لگے گا تو بالکل کالا ہو جائے گا. ہمارا دل بھی ہم نے چونکہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے، نہ ہم توبہ کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ اعمال کی طرف آتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل ہمارا سخت بھی ہو گیا، کالا بھی ہو گیا، دل نرم نہیں ہوتا، اس لیے عبادتوں میں مزہ بھی نہیں آتا. دل نرم ہو اور پھر دیکھو مزہ. آپ کو نمازوں میں مزہ آئے گا، آپ کو تلاوت قرآن میں مزہ آئے گا، ذکر اللہ میں مزہ آئے گا، سنتوں پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہماری روح جو ہے یہ پاکیزہ ہے، یاد رکھو. اور علم نبوی اور وحی الہی یہ ایک پاکیزہ علم ہے، یہ ایک پاکیزہ دین ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. روح گناہ کو پسند نہیں کرتا، ہماری روح کی جو لطافت ہے یہ گناہ کو پسند نہیں کرتی. لیکن اگر اس کو دھونا ہے، اس دل کو، تو ہم نے توبہ سے دھوئیں گے اور دھونے کے بعد پھر اب آپ عبادت کرو گے تو مزہ آئے گا. اسی لیے یہاں دل کی تین حالتیں بیان کی کہ بعض دل ایسے ہیں کہ بڑے سخت ہے پتھروں کی طرح، لیکن پتھروں کے تو یہ اوصاف ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو دل ہے عبادتوں کی طرف آئے گا، اور خصوصاً یہ مائی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس میں اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ روزے رکھتے تھے، اور جس طرح آپ رمضان میں رکھتے تھے خود عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں، انہوں نے سوال کیا حضور سے باقاعدہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان میں بہت سارے روزے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اور عائشہ، میں یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. ھذا شہر یغفل الناس بین رجب و رمضان، شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے نام اعمال حق تعالی کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں. واحب ان یرفع عملی وانا صائم، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں چڑھے کہ میں روزے دار. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اس مہینے کی قدر کریں اور ابھی سے ہم تیاری کریں. دیکھو یہ آج تیسرا چاند ہو گیا ہے شعبان کا، اور دیکھتے دیکھتے رمضان آ جائے گی اور چلی بھی جائے گی. اس لیے ابھی سے ہم نے کرنا ہے. حق تعالیٰ کے یہاں سے تو حق تعالیٰ کے یہاں تو اس کی جو تیاری ہوتی ہے، جہاں عید کا چاند ہوا وہیں سے شروع ہو گئی آئندہ سال رمضان کی. ہم نے ابھی سے کرنا ہے کچھ نہ کچھ کہ ابھی ہم نمازوں میں آئیں گے، ذکر کو کریں گے، اسی طرح تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالیں گے تو رمضان میں کام آسان ہوگا، اور پھر رمضان کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. حق تعالیٰ جل شان ہو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیں گے.
ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اللہ بدن کے دن جنازا سے جو جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ اے اللہ ہم گنہ گار ہیں اس کا اقرار ہے ہمیں، اے اللہ اے اللہ، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے رحم و کرم کے سامنے اللہ ہمارے گناہوں کی تو ایک حد ہے، اے اللہ تیرا رحم و کرم تو بے پایا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ اے اللہ گناہوں کے نشانات کو اے اللہ ہر جگہ سے تو مٹا دے، اے اللہ اگر ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے آنکھیں، ہماری زبانیں، اے اللہ بدن کے اعضاء ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور اے اللہ ان اعضاء نے ہمارے گناہوں کی گواہی دے دی، اے اللہ ہمارے لیے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، اے اللہ زمین کے جن حصوں پر بھی اے اللہ گناہ کے اگر نشانات ہیں اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے مٹا دے، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے مٹا دے، اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اے اللہ جہاں جہاں گناہ کے نشانات ہیں اے اللہ تو اس کو مٹاتا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دے، اے اللہ آئندہ کی زندگی کو اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ ایسا اسباب اور ماحول پیدا فرما اے اللہ جس سے ہم گناہوں سے بچ سکے، اے اللہ ایسا اسباب اور ماحول پیدا کرنے کی ہم تمام کو پوری امت کو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ قرآن کریم سے تو تفسیر پڑھی گئی ہے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں ان کی طرح نہ بنا جنہوں نے اپنے نبیوں کو تکلیف پہنچائی، اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ حضور کی سنتوں کو اے اللہ دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج تک جو بھی خطائیں ہوئیں اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ سنتوں پر چلنے میں جو بھی خطائیں ہوئیں معاف فرما دے، اے اللہ سنتوں سے شغف عطا فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اے اللہ ہمارا حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اصولوں کو اور اے اللہ قرآن کریم کی تفسیر کو اور اے اللہ قرآن کریم کے مطلب اور معنی کو اور قرآن کریم کی اے اللہ صحیح تفسیر کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما آج تک کی جو ہماری زندگی قرآن اور سنت کے اصول سے خلاف گزری ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس مہینے میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دے، اے اللہ وہ کام جن سے آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں مولا کریم ان کاموں سے ہمیں بچنے کی اور پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے اس کلام کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ بعض لوگ پریشان حال پڑے ہیں ہسپتالوں کے اندر، اے اللہ اے اللہ ان کا شافی آپ ہی ہیں، شفا دینے والے آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ ہی ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی غائب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کو پھر واپس عطا فرما، اس کے لیے اللہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کوششوں میں امت مسلمہ کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد اقصا میں ہمیں دو گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم سے چھن گئی اے اللہ ہمارے ہی اعمال کی نحوست کی وجہ سے،
اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں پھر وہ فروغ عطا فرما جو تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, تیرا وعدہ ہے کہ اگر یہ امت قرآن کے اصولوں کو اور قرآن پر قرآن کے احکاموں کو مضبوطی سے پکڑے گی, اے اللہ سنتوں پر چلے گی, اے اللہ تو اس امت کو پھر فروغ عطا کرے گا. اے اللہ امت کو اے اللہ صحیح توفیق عطا فرما, اے اللہ امت کو صحیح توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ٹورنٹو کا جو اجتماع ہونے والا ہے, اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا, اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا, اے اللہ اور دوسری قوموں کے لیے بھی اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اے اللہ دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو قبول فرما, کام کرنے والوں کو قبول فرما, آپس کے اتفاق اتحاد سے تمام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس امت کی نا اتفاقی سے حفاظت فرما. وہ بات اے اللہ جس کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں, اے اللہ تو ہمیں بچنے کی اور پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ باتیں جس سے امتیں جڑتی ہیں, اے اللہ وہ بات ہمیں کرنے کی اور امت کو جڑنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے مدارس کی, ہمارے مساجد کی, ہمارے خانقاہوں کی, اور اللہ دینی مراکز کی, اے اللہ کام کرنے والوں کی, اے اللہ تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں کہیں اے اللہ کام چل رہے ہیں, اے اللہ ان کو ضرورتیں ہیں, اے اللہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اے اللہ خزانہ غیب سے اس کو مہیا فرما. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, سارے کام آپ کی پورے کرنے والے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بندہ بنا دے, آپ کا مطیع اور فرما بردار ہمیں بنا دے. اے اللہ اے اللہ عباد الرحمن میں سے ہمیں بنا دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارے جن جن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے, یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے, یہ جو ہم سے متوقع ہیں, ان تمام کے جائز مقاصدوں کو تو پورا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. امت کے جتنے لوگ بغیر کسی قصور کے اللہ جیلوں میں ہیں, اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے, اللہ ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے, اللہ ان کو بھی ایک آزادانہ زندگی نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا